أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جنوری 1982 کی 8 تاریخ ہے. مسلسل درس 18 دسمبر 1981 کو ہوا تھا، 25 دسمبر یوم پیدائش قائد اعظم علیہ الرحمہ کے سلسلے میں خصوصی درس تھا، اور اس کے بعد 27 دسمبر کو جوان سال شوکت بیٹے کی اچانک وفات کا ایسا صدمہ ہوا کہ 1 جنوری کے درس کی میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتا تھا. اس عمر میں اس قسم کا صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. آج عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریب ہے، جس کا انتظار میں سال بھر کیا کرتا تھا، آپ احباب بھی. اس تقریب پر میں بارگاہ رسالت مآب میں اپنا ہدیہ عقیدت خطاب خصوصی کی شکل میں پیش کیا کرتا تھا. ان سال بھی آرزو تو یہی تھی، لیکن جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو دیکھا کہ میرے جذبات کی رقت اور شدت میں ابھی کچھ فرق نہیں آیا، تو میں نے محسوس کیا کہ شاید ان حالات میں میں حضور کے شایان شان ہدیہ احترام و عقیدت پیش نہ کر سکوں گا. اس سے بہتر ہے کہ میں معذرت طلب کر لوں. تو آج پھر وہی مسلسل درس کا اگلا ٹکڑا سامنے آتا ہے، وہ سورہ الاعقاف کی آیت 27 سے ہم آغاز درس کرتے ہیں. 46:4-6:2-7. جیسا کہ آپ احباب کو اب معلوم ہے، قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اصول و اقدار پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ کس قدر خوشگوار اور شاداب ہوگا، اور ان کی خلاف ورزیوں سے کیسی تباہی آئے گی. اپنے اس دعوے کی شہادت میں پہلے وہ خارجی کائنات کے قوانین کو پیش کرتا ہے کہ تم وہاں دیکھو کہ قوانین فطرت یا قوانین خداوندی کے مطابق جو یہ سلسلہ چلتا ہے تو وہ اپنے اٹل نتائج کس طرح پیدا کیے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے. اور اس دعوے کی شہادت میں بہترین طریق یہ ہے کہ تاریخ کے شواہد پیش کیے جائیں کہ فلاں قوم نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. بڑا ہی مؤثر اور بلیغ انداز ہے بات کے سمجھانے کا. اسی لیے اس نے کہا تھا یہ کچھ بیان کرنے کے بعد، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے بعد بھی اگر تم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اور کون سی بات باقی ہے جس کو سامنے لانے سے تم اسے تسلیم کرو گے. تو گویا یہ ایک ایسی حجت بالغہ ہے، قوانین فطرت جسے ہر شخص دیکھ سکتا ہے، تاریخی شواہد اگر وہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھنا نہیں چاہتے، اور وہ لوگ تو ابھی تاریخ کی کتابوں میں اسے نہیں دیکھتے تھے، انہیں بتایا یہ جاتا تھا کہ تم صبح اور شام ان راستوں پر سفر کرتے ہو، اور ان راہ گزروں پر سابقہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات، ان کھنڈرات کی ایک ایک اینٹ پر ان کی داستان نقش ہیں، تم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہو کہ ان اقوام کا کیا حشر ہوا، اور پھر تم ان کی داستانیں خود آپس میں بیان کرتے ہو۔ یہ چیزیں تمہارے روزمرہ کی زندگی کے مشاہدات بھی ہیں، اور پھر آپس میں جب انہیں بیان کرتے ہو تو تمہارا موضوع گفتگو بھی ہے۔ بات اتنی کہنے کی ہے کہ تم صرف ان واقعات تک رہتے ہو کہ یہ قوم اتنی بڑی تہذیب اور دولت کی مالک تھی اور اب ان کے کھنڈرات رہ گئے۔ ہم صرف اتنا اضافہ کرتے ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، یہ چیز کہی۔ دلیل یہ تھی کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ استوار ہوگا۔ تو قرآن یہ چیزیں تو وہی پیش کرتا ہے جو دنیا کے ہر انسان کے سامنے، ہر قوم کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہ ان کی جو علت اور سبب بیان کرتا ہے یہ ہے اس کا اپنا منفرد انداز۔ دنیا کی قومیں، مورخین، محققین، ریسرچ سکالر ان تباہیوں کی طرف جب آتے ہیں عام طور پر، اس لیے کہ ان میں استثناء ہے، عام طور پر وہ ان کے طبی اسباب کی تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ان میں ایسے ہیں مورخ کہ جو ان سے آگے چل کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان قوم کے اخلاقیات میں، کردار میں، معاملات میں اس میں کیا نقص پیدا ہو گیا تھا جن کی وجہ سے پھر اس کی تباہیاں آئیں۔ تو قرآن کریم جب ان اقوام کی داستان پیش کرتا ہے تو تبھی اسباب تو وہ سامنے لاتا ہے جن کی روح سے تباہی ہوئی، لیکن اس کی علت کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا، اس کا بنیادی کاز کیا تھا، یہ ہے جسے وہ خصوصیت سے بیان کرتا ہے۔ بات چلی آ رہی تھی اسی انداز میں، قوانین فطرت کے بعد قرآن نے قوم عاد کی داستان سے آغاز کیا اور کہا یہ کہ تم دیکھتے ہو ان کی بستیوں کے کھنڈرات سے کہ وہ کتنی شاندار تہذیب کی مالک قوم تھی، اور پھر یہ چیز خاص طور پہ کہی کہ وہ کچھ یوں ہی جاہلوں کی قوم نہیں تھی، ایسی قوم نہیں تھی کہ علم و حکمت کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس طرح سے بھی تو قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، پہلی چیز تو یہ کہ جہاں تک ان کے تمکن فی الارض کا تعلق ہے کہ وہ کتنی قوت سے اسٹیبلش ہوئے تھے دنیا کے اندر، وہ تم بھی ایسی قوت اور استحکام کے مالک نہیں ہوں جیسے وہ لوگ تھے، تم سے بھی زیادہ۔ مخاطب قوم سے یہ کہنا کہ تم اپنی قوت پر، اپنے استحکام پر نازاں ہو، لیکن تم اس قوم کو دیکھو وہ تم سے زیادہ قوت اور ثروت کی مالک تھی۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، بے وقوف قوم نہیں تھی، علم کے تمام ذرائع ان کے پاس تھے، ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، سماعت و بصارت اور قلب، یہ سب چیزیں یعنی سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور صلاحیتیں اور ذرائع ان کے پاس موجود تھے۔ اب آگے وہ بات آتی ہے، وہ جو میں نے کہا کہ وہ علت العلل بیان کرتا ہے، سبب بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا۔ کہا فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن ان کے یہ ذرائع علم، ان کا یہ فہم و ادراک، ان کی یہ عقل و دانش ان کے کسی کام نہ آئی۔ کیوں؟ اِذْ کَانُوا يَجْحَدُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے اقدار خداوندی کی صداقت سے انکار کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، تو علم اور دانش و بصیرت و سماعت ان کے کسی کام نہ آئی۔ تمکن اتنا بڑا، قوت، دولت، ثروت اتنی زیادہ شاندار، فہم و فراست، علم و بصیرت، دانش و بینش، اس میں وہ اتنے زیادہ بڑے ہوئے، لیکن یہ تمام چیزیں ان کے کام نہ آئیں جب انہوں نے اقدار خداوندی سے انکار کیا اور اس کی خلاف ورزی کی, تو اب یہ آگئی وہ علت اس کی. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, کیا بات ہے, وہ اپنی قوت اور دولت کے نشے میں ان اقدار کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھ لیا ہے دیانت دار بن کے بھی میاں کچھ نہیں بنتا, چاہو جاؤ تم. تو جس جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہوں نے ان کا احاطہ کر لیا, گھیر لیا چاروں طرف سے, اور اس طرح سے پھر ان کی صرف قرآن کے الفاظ میں داستانیں باقی رہ گئیں اور کچھ بھی باقی نہ رہا. اب اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اگلی قوموں کے متعلق بھی, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى, وہ ایک قوم عادی نہیں, تمہارے گرد و پیش اور بھی قومیں ہیں, اور قرآن نے ان کے تذکرے بھی ان سے کیے ہیں. قوم نوح تھی, قوم ثمود تھی, قوم عاد تھی, قوم لوط تھی, فلکہ سبا کی مملکت تھی, یہ ان تمام کی داستانیں قرآن نے بیان کی ہے. اور یہ اس لیے ہی کہ انہی تک محدود وہ اس لیے رہا ہے کہ اولی مخاطب وہ عرب تھے جو روز مرہ ان چیزوں کے اوپر سے گزرتے تھے, اور اس لیے انہیں معلوم تھا جب بھی کہا گیا کہ ثمود کا دیکھو کیا حال ہوا, تو وہ جانتے تھے کہ ان کا کیا حشر ہوا. جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کہا, اگر ان سے کہتے کہ صاحب دیکھیے کنفیوشس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا, تو وہ پوچھتے کہ صاحب یہ کنفیوشس کون تھا, اس کی قوم کون تھی, اس کے ساتھ ہوا کیا تھا. تو اسی میں بحث چل نکلتی, اصل مقصد تھا وہ نگاہوں سے اوجھل ہی رہ جاتا. انہیں انہی اقوام کی مثالیں ان کے سامنے لائی گئیں جن سے وہ پہلے سے بخوبی واقف تھے. کہا تمہارے گرد و پیش تم دیکھو اور کتنی قومیں تھیں جو اسی طرح سے ہلاک ہو گئیں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم یہ جتنے بھی, اب دیکھیں یہاں آیات صرف آیات قرآنی کوئی قرآن نے نہیں کہا, آیت ہوتی ہے ہر وہ شے جس سے کسی بنیادی چیز کی دلیل مل جائے, نشانی مل جائے, سراغ مل جائے. دور سے صحرا میں کہیں آپ کو اگر دھواں نظر آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیچے آگ ہے, اور آگ ہے تو پھر یہاں کوئی آبادی ہے. کتا کہیں بھونکتا ہے صحراؤں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پانی ارد گرد ہے, کوا اڑتا ہے تو اس سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے پانی کے سر پہ ہے, اور عربوں کے نزدیک تو پانی بڑی ایک ایسی نایاب متاع تھی. تو گویا یہ چیزیں دھواں اور کتے کا بھونکنا یا کوے کا اڑنا یہ علامت بنتا ہے اس چیز کی کہ نیچے زندگی ہے. ان چیزوں کو آیات کہتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیات بھی اصل مقصد تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. کہا یہ جو احادیث, یہ جو آیات ہم بیان کر رہے ہیں, اس سے مقصد یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ اپنی بدروی سے باز آ جائیں اور حقیقت کی طرف لوٹ آئیں. اس لیے ہم بار بار بیان کرتے ہیں, سامنے لاتے ہیں ان آیات. وہ قوم تو لوٹ آئی عرب کے مخاطب, ہم 1300 سال کے اندر نہ لوٹ کر آئے. ان میں بھی جو لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ تو پرانی قوموں کی داستانیں ہیں جو یوں ہی جیسے داستانیں امیر حمزہ بیان کرتا ہے کوئی, تو اس طرح سے یہ کہانیاں ہیں, اساطیر الاولین ہیں, پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو بیان کرتے. جب انہوں نے ان کو صرف کہانیاں سمجھا اور یہ نہ سمجھا کہ کس کس مقصد کے لیے یہ کہانی بیان ہو رہی ہے, تو قرآن نے کہا کہ وہ تباہ ہو گئی جو ان کو کہانیاں ہی سمجھتے ہیں. ہم قرآن میں بیان کردہ ان داستانوں کو کہانیاں سمجھتے ہیں, وائز ان کو زیب داستان کے لیے صرف بیان کرتا ہے. مقصد ان کا وہی ہے کہ جو رات کو وہ نانی اماں بچے کو سلانے کے لیے وہ پریوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی. ہم انہیں کہانیاں سمجھتے ہیں, اساطیر الاول سے اولین سمجھتے ہیں, ہم انہیں آیات نہیں سمجھتے. دنیا کی باقی قومیں جنہوں نے تاریخ کی اہمیت سمجھی ہے, آپ کو معلوم نہیں کہ کتنی تحقیق ہو رہی ہے ان قوموں میں. سابقہ قوموں کی تاریخ کے احوال و قواعد کے بیان کرنے میں نہیں, اب وہ اس ان علتوں اسباب تک پہنچ رہے ہیں کہ وہ قوم تباہ کیوں ہوئی تھی. ابن کی رومن امپائر کی داستان کو دیکھیے کہ 7-8 جلدوں کے اندر ہے, لیکن آخر میں جا کے وہ جو اس کے اسباب بیان کرتا ہے ان کی تباہی کے, ٹوین بن کو دیکھیے کہ 13 والیمز کے اندر اس کی تاریخ ہے پورے عالم انسانیت کی, لیکن آخر میں پہنچ کے جب وہ ان کے کازز بیان کرتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا, یہ ہے قرآن کا انداز جو انہوں نے, وہ تو ان سے اپنے ہاں سبق لے رہے ہیں, لیکن ہم ان داستانوں کو اساطیر الاولین ہی سمجھتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے بیان کرتے ہیں, اسی طرح سے پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اصل لعلہم یرجعون, تاکہ یہ اپنی غلط روش چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جائیں, یہ سب مقصد ان کے بیان کرنے کا. ہم تو اس مقصد کی طرف نہیں آ رہے. فلا لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. غلط روش کیا تھی؟ قرآن کا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ اقتدار صرف خدا کی ذات کو حاصل ہے, کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. انسانوں کو نہیں ہے تو جہالت میں جو تم بتوں کو سمجھتے ہو کہ ان میں یہ طاقت ہے, وہ تو اس کے ساتھ غلط روی بھی ہے, غلط نگہی بھی ہے, حماقت بھی ہے ساتھ اس کے. پھر جو انسانوں میں سے حکمران ہی نہیں بلکہ یہ روحانیت کی مملکت کے جو بڑے بڑے حکمران آپ کے ہاں پائے جا رہے ہیں, یہ مشائخ اعظم جو پائے جا رہے ہیں, خود وہی نہیں ان کی قبروں کے پتھروں تک کے لیے جو سجدے کیے جاتے ہیں, کیا ہے دلوں پر ان کی حکمرانی ہے. آپ جاتے ہیں تو چلیے دعا فاتحہ کے بعد یہ سجدوں کے واپس لوٹتے ہیں تو اس طرف پشت نہیں کرتے اپنی, یوں آتے ہیں, یہ ہے دلوں کے اوپر حکمرانی. ڈرتے ہیں, کانپتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اگر ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا گستاخی کا خیال آ جائے تو, یہ ہے حکمرانی. اسے کہتے ہیں الہ. کہا کہ وہ جو ان کے الہ تھے جن پہ بھروسے پر انہوں نے خدا کی الوہیت جو تھی اس سے انکار کر رکھا تھا, وہ الہ ان کے کسی کام نہ آئے جب یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے فطری نتیجے کے طور پر تباہی میں گرفتار ہوئے تو وہ ان کے الہ ان کے کسی کام نہ آئے. بال یہاں ایک بڑی چیز ہے, قربانن آلہتن, ان میں ایک فریب انگیزی بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو اپنا وسیلہ بنائے ہوئے. یہ بھی اپنے آپ کو ایک فریب دینے کی بات ہے کہ ہم ان کی یہ جو ہم ان کی معبودیت اختیار کیے ہوئے ہیں وہ مقصود بذات نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا جو خدا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اینما کنتم, جہاں تم ہو خدا ساتھ ہے. یہ قرآن خدا کا کلام ہے, جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے باتیں کرتا ہے, جب آپ کچھ پوچھتے ہیں کوئی چیز مانگتے ہیں تو یہ اس کا جواب دیتا ہے آپ کو. خدا اتنا براہ راست قریب ہے, اس تک پہنچنے کے لیے دوسرے انسانوں کو راستے میں وسیلہ بنایا جاتا ہے. یہ وہ خود فریبی یا فریب دہی تھی جو پرانے زمانے سے چلی آتی تھی, جو کہتے تھے کہ ہم ان کو براہ راست خدا نہیں مانتے, خدا تک پہنچنے کے ہم سیڑھیاں اور یہ وسیلے مانتے ہیں, خدا تک اس کی کتاب کی روح سے براہ راست پہنچا جا سکتا ہے. عزیزان ایمان, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, ہر وقت وہ آپ کے ساتھ ہے بشرطے کہ اس کی کتاب آپ کے ساتھ. بل دلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون. یہ کہ یہ ہمارے بڑے بڑے معبود ہمارے کام آئیں گے, یہ وسیلہ بنیں گے, افک تھا یہ, एक झूठ था जो तराशा हुआ था, एक बहतान था जो वधा करदा था, हकीकत इसकी कुछ नहीं थी। चुनाचे जब तबाही आई तो इनमें से कोई भी इनके काम ना आया। अब उसके बाद आती है वो बात कि अब आपसे भी जोर देना पड़ता है कि ये जिन्नात के मुतल्लिक पहले भी बात हुई थी, लेकिन बहरहाल जब भी ये बात आती है तो फिर वजाहत की जरूरत है, इसलिए कि ये जिन्नात और भूत और प्रीत और साया ये हमारे आसाब पे इस तरह सवार है, इस कदर हमारे खून के जर्रों में हलूल कर चुका हुआ है कि हजार कुछ समझने के बावजूद वो चीज अपनी जगह गिरफ्त में रहती है, गिरफ्त में लिए हुए रहती है हमें। ये जोहलाता की बात नहीं है। अच्छे अच्छे अरबाब दानश और बीनश को देखा कि वो भी इन जिन्नात को मानते हैं, वो जो चिमट जाते हैं। कुरान की रूह से कोई इस किस्म की मखलूक नहीं है जो इंसान को चिमट जाए। ये जिन्नात इंसान ही है हकीकत में जो दूसरों पे चिमटते हैं। कुरान करीम में जिक्र आता है, मैंने अर्ज किया था पहले भी, इंस और जिन अरबी जुबान में जिन हर उस शय को कहते हैं जो निगाहों से पुशीदा हो। तारीकी छा जाने के लिए ये बतौर वर्ब के भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज जन्ना। जो शय भी निगाहों से ओझल आमतौर पे रहे वो उसे ओझल उसे जिन कहते थे। अरबों के हां की उस जमाने की आबादी और आज भी बेशतर आबादी ऐसी है। शहर बहुत थोड़े से थे, अब भी बहुत थोड़े से शहर हैं वहां। कोई नया शहर मेरा ख्याल है बसा ही नहीं है हिजाज के अंदर। वही पुराने वो ताइफ और मक्का और मदीना, बस ये कुछ आबादियां। अब ये वो रियाज का नाम नया आता है, लेकिन वो भी उस जमाने में बस्ती थी। तो शहर तो उस जमाने में इतने ही थे और इनकी आबादियां भी बहुत मुख्तसर थी। सारी आबादी सहरा नशीन बद्दुओं पर मुश्तमल थी जो दूर रहते थे आबादियों से, निगाहों से पोशीदा रहते थे। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ भी ये खाना बदोश जो हुआ करते थे, अब तो घुल मिल गए हैं वो भी, वरना इससे पेशतर वो बाहर वीरानों में रहा करते थे, शहरों में वो आया करते थे। वो कुगू घोड़े बेचने वालियां, छनकने बेचने वालियां, कलंदर बंदरों वाले, रीछ वाले, वो दिन में आके यहाँ से ये कुछ मांगते थे, शाम को वहां फिर गायब हो जाते थे, इन आबादियों में नहीं रहते थे वो। अरबों की इस्तलाह में इस किस्म की आबादियां सहरा नशीनों की बदुओं की जो दूर रहे निगाहों से वो उन्हें जिन कहते थे, और जो शहरी आबादियां होती थी एक दूसरे के साथ मिलके रहने वाली उनको इंस कहते थे। ये उनसे ही इंस था हकीकत में। तो जिन्नो इंस वो कहते थे इन दोनों आबादियों को। ये सिर्फ दो आबादियां नहीं थी, इनकी नफ्सियाती कैफियतें मुख्तलिफ थी, इनका तमद्दुन, इनके शायर जिंदगी, रसूमात हयात, रहना सहना, मईशत, माशरत, ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। इनके यहाँ बहुत कम आपस में मिलते जुलते थे, इतना ही मिलते जुलते थे। वो कुरान में ये आया है ये कि वो कभी इधर आ जाते थे इनसे कुछ फायदा उठाने के लिए, इस्तेमाल की चीजें ले आते थे, ये उनसे वो खरीद लेते थे, ये उन्हें कुछ आटा दाना या सत्तू या गेहूं दे खजूरें दे देते थे। इतना सा ताल्लुक इनका आपस में था। या ये जब ये शहरों वाले बाहर कहीं सफर में जाते थे तो वहां इनके जो कबाइल आते थे, उस जमाने का सफर तो बड़ा ही गैर महफूज होता था, तो उस गैर महफूज सफर में रात अगर आती थी तो किसी कबीले की पनाह में आना पड़ता था। कुरान करीम में ये चीजें मौजूद हैं। सूरह अल अनआम में ये अल्फाज आए हैं, ये लिख लीजिए 6/129। يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس قال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. یہ جسے آپ کہتے ہیں مقافات عمل قیامت, قرآن جن اور انس دونوں کے متعلق یہ کہتا ہے. وہاں آپس کی یہ باتیں ہوتی ہیں, آپس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق کتنا ہی تھا کہ ہم کچھ فائدہ اٹھایا کرتے تھے ایک دوسرے سے, یہ چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے لایا کرتے تھے کچھ ہمارے لیے کچھ ہمارے بچوں کے لیے, اور ہم انہیں کچھ کھانے پینے کو دے دیتے تھے, تو ہمارا تو آپس میں اتنا ہی تعلق تھا. تو اب یہ سوچئے کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے, شہری آبادیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ آیا کرتے تھے کچھ چیزیں ہم ان سے خریدا کرتے تھے, اس کے بدلے میں ہم ان کو کچھ دیا کرتے تھے, تو یہ چمٹ جانے والے جن تو نہیں تھے, ان سے تو یہ لین دین اور یہ کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے. یہ وہی آبادیاں تھیں جو آتے تھے. دوسرے مقام پہ ایک سورت کا نام ہے سورہ جن جسے ہم کہتے ہیں, وہ نمبر ہے اس کا 72. بہتر بٹا 6 ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, کہ یہ آتے جاتے تھے تو یہ شہری آبادیوں کے آدمی, یہ جنگلی صحرا نورد آبادیوں کے آدمیوں سے وہ پناہ لیا کرتے تھے ایک دوسرے کی, قبائل کی پناہ لی جاتی تھی اس زمانے میں. تو اب ظاہر ہے کہ اگر وہ جن یہی تھے کہ جو نہ نظر آئے نہ ان کا کہیں وجود ہو نہ وہ آبادیوں کی طرح سے ہوں, وہ ان کی پناہ ڈھونڈنا یا وہ یہاں پناہ لینے کے لیے آتے تھے, یہ وہ تو جنات ہے نہیں سر. یہ ہے 72/7, 72/6. اور سب سے بڑی بات تو یہ, اب میں آتا ہوں اس آیت کی طرف اس تمہیدی وضاحت کے لیے, اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو چمٹ جانے والی بات ہے نا, قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں ہے. جن و جنات وغیرہ کا ذکر تو قرآن کریم میں مختلف مقام پہ آیا ہے, اور جن و انس تو مشترکہ طور کے اوپر تو عام طور پہ وہ استعمال کرتا ہے ان لفظوں کو, دونوں آبادیوں کو اکٹھا کر کے. لیکن یہ چمٹ جانے والے جو بھوت پریت اور جن ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس گرہ عرض کے اوپر تو بہرحال انسان سے بالا کوئی قوت نہیں ہے ایسی کہ جو اس کو دبا لے, بشرتے ویسے دبنے کو تو یہ اتنی اتنی سی چیزوں سے دب جاتا ہے, اپنے توہمات سے دبا ہوا رہتا ہے, خارج کی چیزیں تو ایک طرف رہیں. اور یہ جو جن چمٹ جاتے ہیں آ کر, جن قوموں کے اندر علم و بصیرت نے ترقی کی, انہوں نے تحقیقات کی, وہ سارے ان ملکوں سے جن کہیں نکل گئے. یورپ کی تاریخ دیکھیے, 2 صدیاں پہلے سارے یورپ میں یہ جن نہیں بستے تھے جو چمٹا کرتے تھے. جن, بھوت, پریت, جادوگرنیاں, جادوگر سارے یورپ میں. اب اس کے بعد جب وہ اس جہالت سے نکلے ہیں, سائنس کے انکشافات ہوئے, علم کی روشنی پھیلی, وہ پتہ نہیں وہ جن کہاں چلے گئے, ہمارے ہاں آ گئے. ہاں جی, وہ اپنا گزی ہیں. یہ صرف انہی ممالک انہی اقوام میں پائے جاتے ہیں جہاں جہالت ہے. عزیز علماء, قرآن کا اعجاز ہے آج کے دور میں. تو میں نے کہا نا, ابھی 17ویں 18ویں صدی میں یورپ جیسا مہذب ملک جو تھا وہ ان کے پنجے میں اتنا سخت گرفتار تھا, چھٹی صدی عیسوی کے اندر قرآن آتا ہے جب ساری دنیا کے اوپر ان تواہم پرستیوں کا غلبہ تھا, اور وہاں آ کے وہ اعلان کرتا ہے کہ انسان سے مجھے کوئی قوت اس کورائے عرض کے اوپر نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری تواہم پرستیاں ہیں جن کو آپ یہ جن بھوت پریت کہتے ہیں, ان کے ہاں تو یہ اعصابی بیماریاں آ گئیں. اکثر اوقات ہمارے ہاں یہ نوجوان بالغ لڑکیوں میں خاص بیماریاں آتی ہیں ذہن کی کسی بگاڑ کی وجہ سے, اور ان کا اثر اعصاب پر جا کر دماغ پر جا کر پڑتا ہے. وہ اصل میں دیوانگی کی کچھ ابتدا سی ہوتی ہے وہ جو دورے پڑتے ہیں. اب وہاں تو اس کا علاج اعصابی امراض کی طرح کیا جاتا ہے یا نفسیاتی امراض کی طرح کیا جاتا ہے, سائیکیاٹرسٹ ان کا علاج کرتے ہیں یا ان کے ہاں کے جو یہ مینٹل ڈیزیزز کے فزیشین ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا علاج, وہ علاج کرتے ہیں. اور آپ کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے اس قسم کی بیچاری بچی جو اس طرح سے اس مرض ان امراض میں بیمار ہو جاتی ہے, جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس غریب کے ساتھ آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے. شہروں میں تو کم ہوتا ہے ابھی تک. ہمارے ہاں وہ جو آبادیاں جن کو وہ جن کہتے تھے دیہات کی آبادیاں, ان میں اب بھی وہی کچھ ہوتا ہے. وہ جن کٹن والے جڑے نا وہ آ جاتے ہیں, وہ خود جن ہوتے ہیں. یہ امراض ہیں عزیزان من, بیماریاں ہیں یہ, کچھ نروس ڈیزیزز ہیں اعصابی ہیں, کچھ نفسیاتی ہیں سائیکولوجیکل کیسز ہوتے ہیں, ان کا علاج ہوتا ہے. یہ ساری تواہم پرستیاں ہیں جن کو کہتے ہیں جن چمڑ گئے. اور پھر تواہم پرستیاں آتی کن راستوں سے, بڑے بڑے علماء کرام مشائخ اعظم ان کے آپ داستانیں پڑھیے, ہر ایک کے یہاں کوئی نہ کوئی جن ہوتا ہے صاحب. وہ ان کے یہاں پڑھتے بھی ہیں, ان کے یہاں کام کاج بھی کرتے ہیں, پھر بھید کھل جاتا ہے تو وہ دوسرے کو کہہ کے یہ میرا ایڈریس ہے, مصیبت پڑے تو پتہ دے دینا, چلے بھی جاتے ہیں پتہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ ڈاکانے والا چٹھی رسان جا کے چٹھی ڈلیور کر رہا ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں ہمارے جوہلا میں نہیں پھیلی ہوئی, ہمارے ہاں کے یہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ خاص طور پہ جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے. حضرت صاحب کے پاس ہے کہ ایسا جن آیا کرتا تھا اور وہ اس قسم کا آیا کرتا تھا, وہ یہ کیا کرتا تھا. یہ گناہگار جس مسجد میں پڑا ہے ابتدان, وہاں بھی ایک جن ہوتا تھا, لکن میچی کھیلنا ہوں گا سی نال ان پڑھن واسطے. ایک بار جو نٹھا ایک منڈا وہ قابو آ پیا, انہوں کوئی تھانہ لبھی اور لوٹے کیا بڑھیا. یہ بات پھر نکل گئی تو پھر مولوی صاحب نے اسے کہا کہ بھی آپ بھید فاش ہو گیا ہے, تم چلے ہی جاؤ. داستانیں ہیں عزیزان من, کچھ حقیقت نہیں ہے. افسانے ہیں یہ تواہم پرستیوں کے, کچھ حقیقت نہیں ہے ان کی. یہ الگ بات ہے کہ تواہم پرستی جب شدت اختیار کر جائے تو سچ مجھے نظر آنے لگ جاتا ہے کہ جن ہے, لیکن وہ آپ کے دماغ کی تخیلاتی چیز ہوتی ہے, خارج میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اب اس کے بعد آئیے, بھائی صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القرآن. یہ حضور تو بستی میں پیدا ہوئے, ام القرآن بلکہ مرکزی بستی جسے کیپٹل سٹی آج کے الفاظ میں کہیے, مکہ اور پھر مدینہ طیبہ, یہ دو ہی بلند ترین شہری بستیاں تھیں. ان کا اولی تخاطب انہی بستیوں کے لوگوں سے تھا, ان سے تھا, انہی میں یہ رہتے تھے آپ. تو وہ تو کبھی کبھی آتے تھے, لیکن ان سے بھی جب یہ شدہ شدہ یہ باتیں پھیلی ہیں حضور کی تبلیغ کی حضور کی باعثت کی, وہ نظر آتا ہے کہ پھر ان کے ہاں کے لوگ بھی کچھ آتے تھے یہ دیکھنے کے لیے, یہ سننے کے لیے کہ یہ کیا نئی چیز ہے. لیکن عام طور پر وہ ان سے کچھ چھپ چھپا کر ہی آتے تھے, کچھ خلوت میں ہی آتے تھے، کچھ ان کی مسلطیں اپنی ابھی ہوں گی، تو وہ آتے تھے. ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے حضور کے پاس وہ آتے تھے. اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ جنوں کا ایک کلاس، ایک گروہ تھا، وہ آیا یستمعون القرآن، قرآن سننے کے لیے. اب ایک ہی قرآن کریم کی آیت ہے جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ انسانوں سے الگ مخلوق نہیں تھی. حضور کے متعلق قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی طرف بھیجا ہے بشیر و نذیر بنا کر. تو جو بھی قرآن سننے کے لیے آتا تھا یا قرآن پر ایمان لاتا تھا، یہ ذکر ہے یہاں کہ قرآن پہ ایمان لائے، تو حضور تو الناس کی طرف سے رسول تھے نا، تو یہ الناس ہی کی ایک ناؤ تھی، انداز سے الگ نہیں تھی. سارے قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ کو جنات کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجا تھا. وہ جنات جو ہمارے ذہن میں الگ مخلوق ہے، وہ انداز ہی تھے، انسان ہی تھے. وہ حضور کی طرف آئے، قرآن سنا. سورہ الجن میں ہے انہوں نے یہ بات کہی، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، انہوں نے جا کے پھر اپنے ہاں قوم میں کہا کہ ہم نے یہ جب سنا اس ہدایت والی کتاب کو، یہ ہدایت اور رہنمائی جب ہم نے سنی تو ہم ایمان لائے اس کے اوپر. قرآن سنا، اس کی صداقتوں کو سمجھا، اس کے اوپر ایمان لائے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. تو آپ سوچئے عزیزان من، یہ تو چمٹنے والے جنات کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن کا سننا، اس کو ہدایت سمجھنا، ہدایت کو تسلیم کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ تو انسانوں ہی کی بات ہے. حضور انسانوں ہی کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے. اب حیرت یہ ہے کہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، یہ سارے عربی بھی جانتے ہیں، ان داستانوں کو بھی واقف ہیں، تو پھر یہ وہ انس و جن کے یہ معنی کیوں نہیں کر دیتے؟ اب میں اس کا کیا علاج کروں؟ کیوں نہیں، یا تو کوئی چیلنج کرے نا کہ یہ معنی نہیں ہے، تو پھر ان کو تو میں بتاؤں بھی کہ یہ کیسے ہیں. اس کی سندیں ہیں ہمارے پاس، انہیں کے لغات، انہیں کی ادب کی کتابیں جو ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تو پھر یہ بات تو واقعی تعجب انگیز ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سمجھتا نہیں کہ اس کے باوجود پھر ان کو کیا ہو گیا. ہو یہ گیا کہ قرآن کی تفسیر پہلی جو تیسری صدی ہجری میں حضور کے 250 سال بعد لکھی گئی، جہاں یہ آیتیں آئیں، اس کے ساتھ افسانے آ گئے. یہی آیت آپ لے لیجئے اور بڑی سے بڑی مستند تفسیر کو ہی اٹھا کے دیکھیے. تفسیر الگ ہی نہیں، یہ حدیثوں کے جو مجموعے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے. اب یہاں اس جن کے ساتھ جو داستانیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ وہ اس طرح سے خلوت میں گئے حضور، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ فلاں صحابی جو تھے وہ ساتھ چلے گئے، حضور نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا. وہ کسار ایک ہوتی ہے چیز، یہ جتنے بھی یہ تعویذ گنڈے رکھتے ہیں نا، ان میں ایک اس طرح سے لائن کھینچ دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے ان کو، اسے جنات کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ کنا بند ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کہ وہ ساتھ گئے تھے اور آپ نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر کے تو اس کے گرد لائن کھینچ دی کہ اس سے باہر نہ نکلنا، اس کے اندر تم محفوظ رہو گے. یہ خالص ان شاعرین کا، یہ تعویذ کرنے والوں کا ایک یہ حصار باندھنا، یہ ان کا ایک مطلب کی چیز ہے. یہ اس میں سے اس کے اندر یہ چیز آ، ہوتا ہوگا اس زمانے کے اندر بھی یہ جو لوگ ٹونے ڈانٹ کے کرنے والے جنات نکالنے والے حصار باندھتے ہوں گے. حضور کے متعلق حصار باندھ دیا, صحابی سے کہہ دیا کہ کھڑے رہنا تم. اب وہ اس کے بعد بتا رہے ہیں بادلوں کی طرح آئے گرجے چمکے, پھر وہ نیچے ہم نے دیکھا اور وہ حضور کے پاس آئے اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے. تو حضور سے پوچھا ہم نے کہ وہ آئے تھے تو انہوں نے کوئی بات, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ کھانے کو مانگا تھا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ہڈیاں اور گوبر اور لید ان کو دے دی تھی کھانے کے لیے کہ یہی جنات کی خوراک ہوتی ہے. اور پھر وہ چلے گئے اور پھر آپ نے ان کی کہانیاں سنائی. یعنی یہ ساری داستانیں, اب یہ داستانیں آ گئیں سب سے پہلی تفسیر میں اور آپ کے ہاں کی صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں. ان کتابوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے اہل حدیث کا کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث سے بھی انکار کفر ہے. اب بعد میں آنے والے ان سے انکار کیسے کریں؟ اس دن سے جو تفسیر چلی ان آیات کی آج تک چلی آ رہی, جو سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ یہ بات جو یوں نہیں ہے, جرت وہ بھی نہیں کرتے اس کو کہنے کی کہ ان کے پیچھے ڈبڈکی لگ جائے گی سب کہ اسلاف کے مسلک کے خلاف کہتا ہے. عزیزان ایمان, یہ بڑی جرت طلب چیز ہے جو اس قسم کی چیز کہنا یا اس کے بعد ماننا بھی. اس طرح سے ہم لوگ تو گھرے ہوئے ہیں ان کے اندر, اور عوام میں جب وہ کہیں گے صاحب امام بخاری کی صحیح میں یہ چیز آئی ہے تو اس کے بعد کوئی دلیل کام ہی نہیں کہہ سکتی آپ, کون جرت کر سکتا ہے یہ کہنے کی. اور وہ امام بخاری نے اپنی طرف سے تو لکھا نہیں, وہ تو کہا ہے حضور نے یہ فرمایا. تو جب یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور یہ اس سے انکار کرتا ہے, آپ نے غور فرمایا کہ ان حالات میں ان تباہم پرستیوں سے نکلنے کے لیے کن کن اسباب کی ضرورت ہے آپ کو؟ عقل و بصیرت کی بنا پہ جو شخص اس سے انکار کرے وہ ملحد اور بے دین, مغرب زدہ سیکولرزم کا حامی, وہ کافی ہے یہی کچھ اس کے لیے کہہ دینا. تو عقل و فکر تو یوں چلی گئی, قرآن سے قرآن کی تفسیر کرنے والا یہ انکار کر رہا ہے اس تفسیر سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. معاذ اللہ, وہ نہ حضور کی ارشاد فرمودہ تفسیر ہے نہ حضور کے ارشاد فرمودہ ارشادات ہیں. تو 300 سال بعد, 250 سال بعد زبانی روایات کے ذریعے سے کوئی تحریری میٹیریل پہلے نہیں تھا وہ جمع کی, جمع کرنے والوں کے بھی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ ابدی طور پر غیر متبدل سمجھ کے ایمان کا اور اسلام کی بنیاد بن جائیں گی. امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ روایات اکٹھی کرنی شروع کی تو 600,000 کے قریب روایات میرے پاس آئیں, لوگوں سے سنی ہوئی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے قیاس اندازے کے مطابق ان میں سے 597,000 کو مسترد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا خود. تو 3,000 کے قریب جو ہے ان کو اپنے ہاں داخل کیا. ویسے تو وہ قریباً کچھ 5-6,000 بنتی ہیں, وہ مقررات کو نکال دیں تو 3,000 کے قریب. یہ 3,000 کیا ہیں؟ جو میٹیریل امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس آیا ان میں سے انہوں نے اپنے قیاس کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ ہو سکتی ہیں رسول اللہ کی, اور وہ انہوں نے جمع کر دی. تو یہ تو قیاس ہے امام بخاری کا, نہ کہ حضور کے ارشادات یقینی طور پر. تو امام بخاری کے قیاس پر ایمان لانے کے لیے تو مسلمان مکلف نہیں ہے کہ انہوں نے جس کو کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے قیامت تک کے لیے ہم آنکھ بند کر کے کہیں کہ یہ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ امام بخاری نے لکھ دیا. انہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ 594,000 جو ہیں یا 97,000 ان کو مسترد کر دیں اگر وہ رسول اللہ کے اقوال کے تھے؟ اگر وہ اپنے قیاس اندازے یا کسی معیار کے مطابق اتنوں کو مسترد کر دیتے تھے تو اگر آج ایک شخص ان 3,000 میں سے کسی ایک کے متعلق دیکھتا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف ہے, حضور کی عظمت اور کردار کے خلاف ہے, اور وہ اس سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا. عزیزان ایمان, جب تک یہ آپ کے ہاں کی ذہنیت اور معیار و عقیدہ نہیں بدلے گا، آپ ان تمام پرستیوں سے نہیں نکل سکیں گے. اور پھر انہی میں یہ بھی ہے کہ جب یہ نشاندہی کی حضرت ابن مسعود نے یا دوسرے صحابی جو ساتھ گئے تھے، تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ آگ جلنے کے بعد جو کچھ باقی رہتا ہے، کوئلے، کچھ راکھ یا یہ چیزیں، یا یہ یہ شامیانوں کی کچھ کناتوں کی چیزیں، کچھ کھانے کی چیزیں، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی. جہاں سے بھی کوئی کاروان جاتا ہے پیچھے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، کہ وہ بھی وہاں پڑی ہوئی تھی. اب یہ بھی نہیں، ان کی تعداد کے متعلق 7 یا 9 سے شروع ہوتی ہے، 12,000 تک پہنچتی ہے. تو یہ عزیزان من، یہ وہی آبادی تھی صحرا نوردیوں کی، عربوں کے ہاں ادب کے اندر، ان کے لغات کے اندر، ان کے حماسہ کے اندر، ان کی شاعری کے اندر، انس و جن ان معنی کے اندر آتا ہے صحرا نوردوں کے لیے، وہ استعمال کرتے تھے ان چیزوں، ان لفظوں. تو آئیے اب اس آیت کی طرف، کہ ان صحرا نورد آبادیوں میں سے ایک گروہ حضور کی طرف آیا اور اس نے آ کے قرآن کو سنا. فلما حضروه قالوا انصتوا، تو جب وہ یہاں آئے، وہ قرآن سن رہے تھے، تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے خاموش رہو، خاموش رہو. وہ نظر آتا ہے نا کہ وہ دیہاتی سے لوگ تھے، باہر کے لوگ تھے، ان آداب محفل سے بھی واقف نہیں تھے. تو قرآن یوں بتا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے وہ چپ کر کے سنو کیا کہا جا رہا ہے. فلما ادیا ولوا الی قومہم منذرین، جب وہ بات ختم ہوئی قرآن سننے کی، تو پھر واپس گئے وہ اپنی قوم کی طرف. وہاں جا کے ان کو آگاہ کیا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیہ. جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے، ایک ہدایت کی چیزیں سنی ہے، وہ کتاب ہے جو کتاب موسی کے بعد نازل ہوئی ہے. تو نظر آتا ہے کہ ابتدا یہ لوگ غالباً یہودی تھے، اور وہ ان دعوی کو سچ کر دکھانے والی ہے جو کتاب موسیٰ کے اندر جرد ہیں. یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ کتاب ہے جو واقعی حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وہ سن کے گئے، جا کر اپنی قوم سے وہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یا قومنا عجیب داعی اللہ، داعی اللہ، معاف رکھنا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی دعوت پر بیک کہو، وہ آمنو بہی، ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، وہ حفاظت دے گا، پرووائڈ کرے گا، جو کچھ تمہاری گپاہیوں کی وجہ سے نقصان والی چیزیں آ رہی ہیں ایک عظیم تباہی سے تم کو بچا لے گا. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. یہ اس جن کی گفتگو ہے، تلقین ہے، واضح ہے ان لوگوں سے جا کے وہ کہہ رہا ہے یہ، یا کہہ رہے ہیں جو یہاں سے وہ گئے تھے یہ سن کے، کہ جو بھی اس اللہ کی طرف دعوت کرنے والے کو کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ دے گا، اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا. اور پھر جب اس کی خلاف ورزی کرنے سے جو تباہی آئے گی، وہ اس سے مدافعت کے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائے گا. اولئک فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر رہو. یہ ہے جی وہ جو جنہوں نے آ کے قرآن کو سنا اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے، وہاں جا کے انہوں نے یہ تبلیغ کی، وہ ایمان لائے، انہوں نے اس کو حق تسلیم کیا. یہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے ان کے متعلق. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ باتیں یہ چمٹ جانے والے جنوں کے متعلق ہو سکتی، کیونکہ قرآن میں بھی جن کا لفظ آیا اور ہمارے ہاں بھی جن کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے صاحب قرآن میں جن آ گیا. قرآن شہادت دیتا ہے کہ جن ہوتے ہیں، بہرحال اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض لم یأی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی بلا انہ علی کل شیء قدیر. اب قرآن پھر اپنی بات پہ آ گیا. شروع سے وہ یہ کہتا آیا تھا کہ مکافات عمل برحق, یاد رکھو جو بھی ان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے, فرد ہو یا قوم, وہ تباہی سے نہیں بچ سکتے. اور اگلی بات وہ جو قرآن کا ایمان, اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کی گرفت نہیں ہوتی, اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا, تو زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی, زندگی مسلسل آگے بھی چلتی ہے. اور اسی پہ ان کو اعتراض تھا, بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ پہلوں کی باتیں ہیں, اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, اگر ایسا ہی ہے تو اس سے کہو کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے واپس لائے. وہ یہ اعتراض کرتے تھے, یہی بات تھی شروع سے چلی آ رہی, تو یہاں پھر اس کو دہرایا یہ سب کچھ کہنے کے بعد. وہ خدا کے جس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا, اور اسے پیدا کرنے کے بعد پھر وہ تھک نہیں گیا کہ کچھ اور پیدا نہ کر سکے, کیا بات. قرآن ایک ایک لفظ میں مذاہب باطلہ کے ایک ایک باطل عقیدہ کی تردید کرتا جاتا ہے. تورات میں ہے یہ کہ خدا نے چھ دن میں اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد تھک گیا, ساتواں دن اس کا آرام کا دن ہے, یہ جو آپ چھٹی مناتے ہیں ہفتے کے بعد سبت, وہ ان کے ہاں سیٹرڈے تھا, سبت جس کو وہ کہتے تھے. سبت کے دن ان کے ہاں کاروبار بالکل ناجائز تھا, کیونکہ وہ کہتے تھے جب خدا سو رہا ہے تو ہم کیسے کاروبار کر سکتے ہیں. وہ چھٹی اس لیے خدا کے سونے کی بنا پہ مل گئی تھی انسانوں کو, حالانکہ یہ روز رات کو سوتے ہیں, اور وہ کہتا ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی تھی. تو وہ جو چھٹی تھی ان کے ہاں کی, جو ان کے ہاں وہ چھٹی ہوئی. عیسائیوں نے جب یہودیوں کے خلاف محال قائم کیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کو, خدا کے بیٹے کو صلیب پہ چڑھا دیا ہے, یہودیوں کے خلاف بے حد سخت نفرت دشمن تھی عیسائیت کی, انہوں نے یہودیوں کے ہر شاعر کی خلاف ورزی کی, یہ ختنہ کراتے ہیں ہم ختنہ نہیں کرائیں گے, یہ سور کو حرام سمجھتے ہیں ہم سور کھائیں گے, یہ ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں ہم اتوار کی چھٹی کریں گے, ہم نے کہا ہم جنے کی چھٹی کریں گے. جی وہ جمعری کرنے لگ گئے تھے, پھر کیا تماشا ہے, بات جمعے کی آ گئی تو پھر یہی زمن میں. قرآن کریم میں خود یہ موجود ہے جمعے کے متعلق, کہ جب اس اجتماع کے لیے آواز دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے ادھر آ جایا کرو. تو اس سے پہلے کاروبار کی سند تو قرآن نے خود دے دی, تو وہ چھٹی نہیں. اور پھر اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, جب نماز ختم ہو جائے کرے تو پھر جاؤ کاروبار کیا کرو. الرغم قرآن کے خلاف ہے یہ کاروبار بند کرنا, کاروبار بعد میں بھی بند کرنا, قرآن کی اس آیت کے متعلق. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ تورات میں ہے کہ خدا چھٹے ساتویں دن پھر تھک گیا سو گیا. قرآن جاتے جاتے ایک بات کہا جاتا ہے کہ کائنات اس نے تخلیق کی, انسان پیدا کیے تو تھک نہیں گیا اس کے بعد, کہ پھر ان انسانوں کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے. کیا بات ہے اس کے انداز کی طرف, چلتے چلتے ایک ایسی بات کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے اہم عقائد باطل ہیں ان کی تردید کر دیتی ہے بات. انہو علی کل شیء قدیر ویوم یعرض الذین کفروا علی النار. میں دو چار منٹ زیادہ لے لوں گا, دو تین آیتیں باقی رہ گئی ہیں. الیس ھذا بالحق, تباہی جب سامنے آ جائے گی ان سے تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو تم سے کہا جائے گا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, سچا ہے یا نہیں وہ دعویٰ ہمارا, پکاریں گے کہ ہاں سچ ایسا ہے. قالوا بلا ربنا, خدا شاہد ہے کہ وہ بات بالکل سچ ہو کر نکلی جو ہمارے سامنے آئی. وقالا فذوق العذاب بما کنتم تکفرون, کہا کہ اب پھر اس معذرت سے کچھ فائدہ نہیں, سیلاب آ گیا اب نہیں, پہلے بند بنا لیتے تو بچ جاتے, اس کے آ جانے کے بعد تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. کدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہی بات کی، اتنی مخالفت یہ کر رہے ہیں، تان و تشنیع کے نشتر ہیں جو چبھ ہو رہے ہیں. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کوئی بات نہیں، آپ ہی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے رسول، پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. جس نے بھی حق کی بات کی ہے دنیا میں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. استقامت سے جمع رہو. صبر کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ صبر کر بچڑا ہو، کچھ ہو نہیں سکتا تو کی کرنا ہویا ہوں، صبر پہ سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے گا. انتہائی بیچارگی کے لیے یہ لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. خدا تلقین رسول سے کر رہا ہے کہ اولو العزم انبیاء نے بھی ایسے صبر کے معنی ہوتا ہے استقامت سے جم کے کھڑے رہنا، کسی بات پہ پاؤں میں لغزش نہ آ جائے. یہ ہوتا چلا آیا ہے، تمہارے ساتھ نئی بات نہیں ہے. انبیاء کرام نے، انبیاء اولو العزم ان کو کہا گیا ہے، صاحب عظیمت تھے وہ، انہوں نے بھی ایسے مقام پہ استقامت دکھائی تھی. ولا تستعجل لهم، اس کے لیے جلدی نہ کرو کہ وہ جلدی سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا، وہ تو ہمارے قانون کے مطابق آتا ہے. پھول بھی ایک وقت لیتے ہیں پھوٹنے کے لیے، کانٹے بھی چبھنے کے لیے ایک وقت لیتے ہیں، جلدی نہیں اس میں ہوا کرتی. فلا تستعجل لهم کانہ یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار. اب تو نظر آتا ہے کہ بڑا لمبا وقفہ پڑ گیا صاحب، آتا کیوں نہیں عذاب؟ جب عذاب آ جائے گا تو ان کو نظر آئے گا کہ صاحب ہم تو یوں ہی شاید ایک گھڑی آدھی گھڑی زندہ رہے، وہ جھٹ سے آ گیا. مصیبت کے وقت جب یہ آتا ہے تو نظر ہی یوں آتا ہے. بلاغن، کیا بات ہے، آخری آیت کے آخری الفاظ ہیں، پہنچا دیا گیا جو کچھ پہنچانا تھا. ہاں ہاں ہاں، یہلکو فہل یہلکو الا القوم الفاسقون، تباہ ہوتی ہیں قومیں لیکن صرف وہ جو صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستوں پہ پڑ جاتی ہیں. سورہ الاحقاف آج ختم ہو گئی عزیزان من، آئندہ ہم سورت اگلی سورت ہے سورہ محمد 47 سورت، اس سے درس کا آغاز کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ. تو آتے ہیں تو وہ تو اپنے ہمدردی کے جذبے سے آتے ہیں شریک غم ہونے کے لیے. تجربے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جتنی بار کوئی آئے اور اس سے وہ داستان دہرائی جائے تو یہ زخم چھل جاتا ہے دوبارہ. اس زخم کو مندمل، وہ ٹائم جسے کہتے ہیں نا ہیلر ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھولتا ہے آدمی، جتنی یاد دلائے جائے اس چیز کی اتنا ہی وہ زخم پھر مندمل ہونے سے بچ جاتا ہے. میں احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ میرے غم میں شرکت کے لیے تشریف بھی لائے، اس کے بعد بھی آئیں گے. اگر میں خود ان سے مل کے نہیں بات کر سکا تو وہ مجھے قابل معذر سمجھے کہ میری کیفیت ایسی نہیں تھی، حادثہ میرے لیے ناقابل برداشت. اس عمر میں اس قسم کا جوان سال بیٹا جس نے سنبھال رکھا تھا پورے گھر کو اور میری دیکھ بھال بھی وہی کیا کرتا تھا، اور اس کا بدل نہیں ہے اس وقت ہمارے ہر کوئی. احباب کا شکریہ. میں دوبارہ معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان دوستوں سے خود نہیں ملا تھا. شکریہ.